السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہم پڑھ رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو اینڈ کی طرف لے جائیں گے، اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. جیسے کہ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال رہا، اور اس میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، بہت سارے مسلمانوں کے فائدے کے کام ہوئے، الحمدللہ بہت سارے نئے شعبے قائم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی فہم و فراست سے نوازا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سادگی سب سے بڑھ کر تھی، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جو سادگی تھی، جو شروع سے تھی، وہ آخر تک برقرار رہی. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک بار ان کی بیٹی نے ان سے کہا تھا کہ ابا جان، اب تو حالت اتنے بہتر ہیں، اور کیوں نہیں آپ اچھا لباس استعمال کرتے، میری خواہش ہے کہ آپ اچھا لباس استعمال کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اس موٹے کپڑے میں پسینہ اچھے سے جذب ہوتا ہے اور آسانی رہتی ہے. انہوں نے کبھی اپنے لیے بہت زیادہ شان و شوکت والا لباس بھی پسند نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت ایران کا سپہ سالار ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے جو بھی زیورات ہیں، یا میرا جو اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، یا اس کا جو لباس تھا، کہا جاتا ہے بہت سارے خوبصورت چیزوں سے مزین تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت تک نہ اتارا جائے جب تک میں تمہارے امیر سے نہ مل لوں، تمہارے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھ کا ہی تکیہ بنائے لیٹے ہوئے ہیں. اور جب ان کو اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ہے ہمارے امیر المومنین، تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہیں موت کا ڈر کیوں ہوگا، تم انصاف کرنے والے جو ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انصاف کی وجہ سے الحمد للہ انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری جو کوالٹیز تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آج کے دور میں بھی آ جائے، اور یہ خصوصیات اگر وہ اپنا لے، تو آج دنیا میں امن و امان اور خیر ہی خیر سب طرف پھیل جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ کم از کم ان کی کچھ تو بھی خصوصیات اپنانے والے بنے، جو عمر رضی اللہ عنہ کی کوالٹیز تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں بہت ساری فتوحات سے بھی نوازا، مسلمانوں کو بہت سارے فائدے ہوئے. ان کی زندگی کے ہم تھوڑے سے آخری ایام دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک کسی کتاب سے، اس میں تقریباً چیزیں آ جائے گی، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے. ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نہایت ہی عدل پسند، سچے، ایماندار، مجاہد، دل کے کھرے اور پرہیزگار تھے، طاقتور بھی تھے، امانتدار بھی تھے، اور عقیدہ توحید ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مثالی اسلامی خلیفہ تھے. اور انہوں نے پوری زندگی اسی عقیدے کی تعلیم دی، یعنی توحید اور رسالت کی. ایک اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی رہے، اور ان کی بالغ نظر اس پر بھی تھی کہ اس فوج کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے. سب سے بڑھ کر جو ان کی خوبی تھی کہ فقیہ تھے اور عظیم مجتہد تھے، سب سے اعلیٰ فقیہ اور عظیم مجتہد، یعنی اللہ تعالی نے ان کے اندر فقاہت رکھ دی تھی، اور مجتہد بھی تھے، یعنی حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا اجتہاد سے. ان کی رائے کا سب احترام بھی کرتے تھے، بہترین قاضی بھی تھے. آپ کو معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو قاضی بنا دیا تھا مدینہ کا. اور اپنی رعایا کے جو بھی امت کے جو لوگ تھے، ان کے ہر فرض سے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، فقیر ہو، امیر ہو، سب سے بے حد محبت، یعنی شفیق تھے سب کے لیے، سمجھے، یعنی سب کے لیے ان کے نزدیک برابر درجہ تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اونچ نیچ، یہ بھید بھاؤ، یہ سب اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اور انتہائی حکمت کے ساتھ انہوں نے تمام انتظامی امور کو چلایا. ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ ترقی اور بہت مضبوطی ملی الحمدللہ. اور ان کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے جو ستون تھے، بہت ہی مضبوط ہو گئے. جو بڑی بڑی جنگیں تھیں، جیسے قادسیہ، مدائن، جلولہ، نہاوند، یہ سب کی فتوحات انہی کے دور میں ہوئی، اور سیریا کی بھی بہت ساری فتوحات ان کے دور میں ہوئی. اور عرب کے باہر اسلام پھیلتا چلا گیا، اور الحمدللہ مسلمانوں کا حال مضبوط ہوتا گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت مشہور صحابی تھے، جن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ فتنوں سے روک تھام کا کیا ذریعہ ہے، کہ رسول اکرم نے اس کے بارے میں کوئی حدیث تمہیں بتائی تھی؟ تو کون سے صحابی تھے، کوئی بتا سکتے؟ کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے ان کا نام، اور وہ حدیث بھی. فتنوں سے رکاوٹ کے لیے وہ دروازہ تھے، تو یہ والی حدیث ان کو کس صحابی نے سنائی تھی؟ جی، ویری گڈ، ماشاءاللہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ کو اس سے کیوں ڈر؟ آپ تو یعنی دروازہ ہیں ان فتنوں سے. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا جو ان کی جو شہادت ہوگی اس طرح سے کہ قدرتی موت نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی کس طرح سے وہ بہادر تھے کہ بلا جھجک بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے گھومتے پھرتے تھے مدینہ میں. اور جو مسروق تھے جنہوں نے حذیفہ بن یمان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ تھے, تو بولے بالکل اس طرح یقین تھا عمر کو جیسے آج کے بعد کل آنے والا ہے, اس طرح یقین تھا. سبحان اللہ. اور صحابہ بھی کیسے تھے, کہا رہے تھے کہ جو ان کا آخری حج تھا, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوا کرتا تھا تو وہی حج کا خطبہ دیتے تھے اور وہی حج کے امیر ہوتے تھے. تو کہا جاتا کہ جب وہ آخری حج کے موقع پر وہاں گئے تو انہوں نے اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری طاقت جواب دے رہی ہے, میری رعایا خوب پھیل گئی ہے, تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو نہ زیادتی. پھر وہ مدینہ تشریف لائے تھے. اور ایک اور دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما, مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما. تو ان کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ ابا جان یہ کیوں کر ممکن ہو, تو کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا. سبحان اللہ. اور کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا, جس خواب کی تعبیر یہ پیش کی گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ یعنی سب سے بہترین یا تو لباس میں ہے یا سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے اپنا خواب بھی سنایا. پھر مدینہ میں جو ان کا آخری خطبہ تھا, کہہ رہے تھے کہ 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو انہوں نے اپنے آخری خطبہ دیا, اور عبد الرحمن بن عوف نے اس خطبے کے کچھ حصے لکھ لیے تھے. انہوں نے اس خطبے میں اپنے خواب کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میرا خیال ہے کہ میرا پیغام وفات ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغہ تھا. میں نے اسما بنت امیس کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا, اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا حکم دیتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور منصب خلافت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا, اور نہ اس کی شریعت کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا جسے اللہ اس کے رسول لے کر تشریف لائے. اگر میرا وقت اجل آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمی کے سپرد ہوگا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے شہادت سے پہلے حذیفہ بن یمان سے ملاقات کی اور کہا کہ تم لوگوں نے جو خراج کے اصول بنائے ہیں کہیں وہ زیادہ تو نہیں ہے, تو کہا کہ نہیں ہم نے مناسب ہی رکھے ہیں, زیادہ نہیں ہے. انہوں نے اس وقت جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عافیت بخش اور میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیواؤں کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی بھی محتاج نہ رہے گی. لیکن اس گفتگو کے 4 دن کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. اور انہوں نے اس بات کو پہلے سے کہا تھا کہ مدینہ میں کوئی غلام یا جو قیدی ہیں وہ نہ رکھے جائیں, جو مجوسی اور پارسی جو غلام ہوتے تھے یا جو بھی نان مسلم غلام ہوتے تھے وہ نہ رکھے جائیں. آخر کر ان کو جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا کہ پارسی غلام نہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. پھر ان کا جو انہوں نے جو ہے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا اور اپنے بیٹے کو اس کا مشیر مقرر کیا تھا. جس وقت کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے صحابہ سے روایت ہے کہ عمر بن میمون فرماتے کہ جس دن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا. میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا اور میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے تھے برابر ہو جاؤ. جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے. وہ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف, کبھی سورہ نحل اور کبھی کوئی اور سورۃ تلاوت فرماتے. وہ پہلی رکعت میں لمبی قرات فرماتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. اس دن حزب معمول انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے عمر کی آواز سنی, یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہی, کہ مجھے کسی نے مار ڈالا. کہا رہا تھا کہ ایک مجوسی غلام تھا جو ابو لولو کے نام سے جانا جاتا تھا, اس نے دھاری دار خنجر سے ان پر حملہ کیا. پھر وہ دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا, یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا. یعنی آپ دیکھیں اس نے صرف اکیلے عمر رضی اللہ عنہ پر وار نہیں کیا بلکہ کئی لوگوں کو زخمی کیا, ان میں سے 7 افراد شہید ہو گئے. ایک آدمی نے جب یہ سانحہ دیکھا تو فوراً اس پر بڑی چادر ڈال کر اسے جکڑ لیا. جب مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے خودکشی کر لی. عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیا. جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا. مسجد کے اطراف میں جو موجود نمازی تھے وہ اس سے بے خبر تھے. انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے. عبد الرحمن نے مختصر نماز پڑھی. آپ دیکھیں ایسی حالت میں بھی ان لوگوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ ان کی جگہ انہوں نے کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا اور پیچھے کے لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے. ابن عباس تھوڑی دیر کے بعد واپس اور عرض کی مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے حملہ کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وہی جو لوہار ہے. ابن عباس نے کہا کہ جی ہاں. عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے, میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میری موت مدعی اسلام کے ہاتھ سے واقع نہیں ہوئی. تم اور تمہارا باپ عباس ہی ان اجمیوں کو مدینے میں رکھنے پر زور دیتے تھے, کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سارے غلام تھے. ابن عباس نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب غلاموں کو قتل کر دیں. عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تم نے غلط بات کہی, ان لوگوں نے جب تمہارے جیسا کلمہ پڑھا تو تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھی تو ان کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کو ان کے گھر لے جایا گیا. ہم سب وہاں پہنچے اور یہ اتنا المناک دن تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی کوئی مصیبت اور دکھ نہیں آیا تھا. نبیز لائی گئی, عمر رضی اللہ عنہ نے پی لی لیکن ساری نبیز پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی. پھر دودھ لایا گیا, عمر نے پی لیا وہ بھی نکل گیا. یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ جابر نہ ہو سکیں گے. لوگ آنے شروع ہو گئے, ہر آنے والا فرد عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہا تھا. عمر رضی نے اپنے بیٹے کو حکم دیا عبداللہ کو, دیکھو میرے ذمے کتنا قرضہ ہے. حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 درہم تھے. عمر رضی نے فرمایا اگر یہ قرضہ عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے, ورنہ بنو ادی بن کعب سے سوال کرنا, اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا, ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا, تم میری طرف سے یہ قرضہ لازماً ادا کر دینا. اب ام المومنین عائشہ کی خدمت میں جاؤ, انہیں میرا سلام پہنچاؤ, میرا حوالہ امیر المومنین کہہ کر نہ دینا. آپ دیکھیں مرتے وقت بھی کتنا خیال ہے, کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں. ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اجازت طلب کی, حجرے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں. عبداللہ نے عرض کیا عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں, انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی, مگر آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر واپس گھر پہنچے, عمر نے انہیں دیکھ کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. ایک آدمی نے سہارا دیا, ان کا سر اونچا کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے دریافت فرمایا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا امر المومن جو آپ چاہتے تھے وہی بات طے ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بار میرے مرنے کے بعد بھی ان سے اجازت لینا, ایسا نہ ہو کہ میرے زندہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے مروت میں کہہ دیا ہو. کہا جاتا ہے جب دفن ہونے کے وقت ان کو لے جایا گیا تب بھی ان سے پوچھا گیا, تب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو اجازت دے دی گئی. عمر بن میمون روایت کرتے ہیں, زیادہ تر جو روایت ہے انہیں سے ثابت ہے کہ ان کے پھیپڑے پر وار کیا گیا تھا, اور وار کرنے والا مغرا بن شعبہ کا غلام مجوسی ابو لولو تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ چکیاں بنایا کرتا تھا, اور اس نے آ کر شکایت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مغرا بن شعبہ مجھے 4 درہم سے زیادہ نہیں دیتے, آپ میرے لیے ان سے بات کیجئے. تو عمر رضی نے کہا تھا کہ اپنے مالک کی عزت کر اور اس کے لیے صحیح طریقے سے کام کر, اور انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ وہ مغرا بن شعبہ سے ضرور کہیں گے, لیکن اس نے اسی وقت کہا تھا کہ عمر کا عدل و انصاف میرے علاوہ ہر شخص کو پہنچ چکے تھے. دل میں کینہ رکھتا تھا وہ شخص, اور اس نے کہا تھا کہ میں تو ایسا خنجر بناؤں گا جسے یاد رکھیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی سمجھ گئے تھے کہ شاید اس نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں جو عمر بن میمون ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی ہوئی آیت پڑھ رہے تھے جو وہ صبح صبح پڑھتے تھے فجر کی نماز میں, وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے. پھر انہوں نے 6 رکنی کمیٹی قائم کی جس کے عثمان بن عفان, عبدالرحمان بن عوف, زبیر بن عوام, علی بن ابی طالب, سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ, یہ سب اس کے ذمہ دار تھے. اور کہا کہ یہ چھ لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا ہے, اور ایک گھر میں جمع ہونے کا انہوں نے حکم دیا تھا, اور کہا تھا کہ پھر کوئی ایک پر اتفاق کر لینا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں سے عبدالرحمان بن عوف خود بخود باہر ہو گئے, کہا کہ میں تو خلیفہ نہیں بنوں گا. زبیر بن عوام بھی باہر ہو گئے تھے کہ میں بھی خلیفہ نہیں بنوں گا. تو پھر لہٰذا ان دونوں نے فیصلہ کیا, اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا گیا. اور سب سے یہ 6 لوگوں کا بھی فیصلہ تھا, اور پھر اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی مشورہ لیا گیا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نے ان کی استقامت تھی دین کے راستے میں, ان کی وصیتیں تھیں لوگوں کے لیے, جو ان کی وصیتیں تھیں وہ بہت ہی بہترین ہیں, یہ سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں. کہا رہے تھے کہ ہر وقت وہ نصیحت کرتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو, اور ان کو فکر اس بات کی رہتی تھی کہ لوگ نیکی کی طرف آگے آئیں. ان کا جو آخری کے جو کچھ الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو, اور خود بھی اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. وہ کہا کرتے کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی اور خشیت اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی غاصب کی پرواہ نہ کرنا, اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کو خاطر میں نہ لانا. حدود اللہ کا نفاذ اللہ کا حکم ہے, یہ دین کا اہم حصہ ہے, اس لیے کہ شریعت لوگوں پر حجت ہے، لوگوں کے اعمال و افعال کو اسی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اس سے انحراف نہ کرنا جس سے معاشرے کی بربادی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں واقع میں جب حدود اللہ قائم نہیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قحط سالی ہو جاتی ہے، بہت سارے مصیبتیں آتی ہیں۔ آج آپ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی بیماریوں میں گھرے ہوئے نا، اور ہر گھر میں پریشان حالی ہے۔ آپ جس کو فون کریں کسی نہ کسی طرح سے یا تو بیماریوں میں گھرا ہوا ہے یا مالی پریشانی آئی ہوئی ہے۔ ہر جگہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے زمین پر جہاں پر امن و امان ہو یا سکون نصیب ہو۔ کیوں آج اتنی بیماریاں، کیوں اتنی وبائیں پھوٹ پڑی ہیں، کیوں اتنی مصیبتیں اور مشکلات آ رہی ہیں؟ کیونکہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جو احکام اللہ تعالیٰ نے، جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ہم آج اس سے منہ پھیر گئے ہیں۔ اصل میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ حکم کے مطابق استقامت اختیار کرو۔ استقامت دین و دنیا میں کامیابی کی لازمی شرط ہے۔ سب سے پہلے اسلامی ریاست کے حاکم، پھر رعایا کو اپنے قول و عمل سے استقامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تم خود اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہنا، اس طرح تم اللہ کی رضامندی اور آخرت میں کامیابی کے راستے تلاش کر لو گے۔ اور سیاسی حوالے سے بھی انہوں نے کئی وصیتیں کی تھی، دفاعی حوالے سے، مالی حوالے سے، ہر ایک کو انہوں نے وصیت کی تھی جو ان کے آخری لمحات تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے کہ انہوں نے خود ان کے آخری لمحات دیکھے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر حملے کے بعد ان کے پاس میں گیا، میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو۔ جب لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور وہ اس طرح سے تعریف کرتے رہے۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا، آپ سوچیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہان کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ انہیں ان کو آخر وقت میں بھی اسی بات کا ڈر اور خوف تھا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا سر ان کے بیٹے کی گود میں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ میری گود میں سر رکھنے میں کیا حرج ہے کہ میری ران اور میری زمین، یہ زمین ایک نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری یا تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری ماں نہ رہے، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ پھر اپنے دونوں پاؤں آپس میں جوڑ لیا اور فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل میں اللہ کا کس قدر خوف یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ ان کے لبوں پر آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر معافی نہ ملی تو میری اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جتنا واقف ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انہیں جب بار بار وہ اصرار کر رہے تھے کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کے لیے، حقیر جان کر نیچے رکھنا چاہتے تھے، یہ دعا کی قبولیت کی یقینی چاہتے تھے۔ اور یہ ان کے دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نشانی ہے، ان کے جو آخری لمحات تھے، یہ گواہی دیتی ہے، یہ باتیں گواہی دیتی ہیں کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری یعنی 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ بروز بدھ شہادت انہوں نے پائی۔ صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 63 ایئرز تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یعنی بہت سارے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ رسول اکرم کی وفات جب ہوئی وہ بھی 63 کے تھے، ابو بکر کی وفات ہوئی وہ بھی 63 کے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جس برس میں فوت ہوئے وہ بھی 63 ایئرز کے تھے۔ غسل اور نماز جنازہ، عبداللہ بن عمر فرماتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور وہ شہید تھے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو مظلوم مسلمان شہید کر دیا جائے اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے بارے میں دو قول ہم کو ملتے ہیں، جیسے کل ہی مجھے یہ سوال آیا تھا، اسے غسل دیا جائے گا، عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ثانیہ ان کی دلیل ہے، اور کچھ کہتے کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس قول کے قائل عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دینے اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے بعد کچھ مدت تک زندہ رہے، اور کسی معرکے کا شہید بھی اگر زخمی ہونے کے بعد اتنی مدت زندہ رہے کہ کچھ کھا پی لے، کچھ لمحات زندگی کے گزار لے، تو اسے بھی غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، انہوں نے پانی بھی پیا، طبیب کی تجویز کرنے والی دوا بھی پی، یہی وجہ تھی کہ انہیں غسل بھی دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ صہیب بن سنان رومی نے پڑھائی۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ علی بن حسن نے حضرت سعید بن مسیب سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، تو انہوں نے فرمایا صہیب رومی نے۔ علی بن حسن نے پوچھا انہوں نے کتنی تکبیرات کہی تھی، سعید نے جواب دیا 4۔ علی نے پوچھا نماز جنازہ کس مقام پر ادا کی گئی، جواب ملا کہ قبر اور منبر کے درمیان۔ سعید بن مسیب فرماتے لوگوں نے دیکھا کہ پنجگانہ نماز کی امامت صہیب رومی فرماتے ہیں، تو انہوں نے نماز جنازہ کے لیے بھی انہیں کو منتخب کیا اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آخری لمحات میں ان 6 افراد میں سے کسی کو بھی امامت نماز کا ذمہ داری نہیں سونپی تھی، کیونکہ اگر کسی کو امامت کی ذمہ داری سونپ دیتے تو لوگ انہی کو خلیفہ بنا لیتے تھے. لہٰذا آپ نے صہیب رومی کو امامت سنبھالنے کا کہا تھا مسجد نبوی کی، اور 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا خلیفہ کے لیے، اور ان کے نزدیک صہیب رومی عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور ان کے حق میں فرمایا تھا کہ صہیب بہت اعلیٰ انسان ہے، اگر وہ اللہ سے نہ بھی ڈرتے تو بھی پھر بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے. تدفین، علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجرہ نبویہ میں دفن ہوئے. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی قبر میں 4 افراد، عثمان، سعید بن زید، صہیب اور عبداللہ بن عمر اترے تھے. ہشام بن عروہ فرماتے کہ ولید بن عبد الملک کے دور امارت میں دیوار گرنے کی وجہ سے حجرے میں موجود قبروں کا ایک حصہ گر گیا. جب اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا تو اس وقت ایک قدم ظاہر ہو گیا. لوگ گھبرا کر یہ گمان کرنے لگے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. انہیں کوئی ایسا شخص نہ ملا جسے اس کے بارے میں علم ہو. یہاں تک کہ عروہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمر کا قدم مبارک ہے. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے، اور جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ پہلے رسول اکرم ہیں، پھر ابو بکر صدیق ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ، یعنی تھوڑا تھوڑا نیچے سی قبریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی کوئی پیغام بھیجتے کہ ہم وہاں دفن ہونا چاہتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ منع کر دیتی تھی، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دی ہے رضی اللہ عنہ کو. عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہادت ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ کوئی عام معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ خلافت بہت طرف سے چاروں طرف پھیل گئی تھی. لوگ کہتے کہ یہ ایسی حالت ہو گئی جیسے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچی نہیں تھی، لوگوں نے اس کو بہت بڑی مشکل سمجھا. ابن عباس اس آنے کے بعد لوگوں کے جذبات جاننے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو. تو لوگوں نے سیرت نگاہ لکھتے کہ بلا شبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مینار ہدایت تھے، وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اور یہ قدرتی بات تھی کہ لوگ ان کی وفات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے امامت کے لیے حضرت صہیب کو مقرر کر دیا، اور 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے تاکہ لوگ ایک فرد کی خلافت پر اتفاق کر لیں. جب دسترخوان بچھائے گئے تو لوگوں سے ایک نوالہ بھی نہ نکلا گیا، انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے. اس صورتحال دیکھ کر عباس نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ہم نے ان کے بعد کھایا بھی اور پیا بھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تب بھی کھایا پیا. انسان کو زندگی میں کھانے پینے کی حاجت بہرحال ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے پہلے خود لقمہ اٹھایا پھر لوگوں نے بھی کھایا. عبداللہ بن مسعود جب عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تو اتنا روتے تھے کہ فرش کی کنکریاں بھیگ جاتی تھیں. وہ فرماتے تھے، یقیناً عمر رضی اللہ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، خارج کوئی نہ ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا اور لوگ اسلام سے خارج ہونے لگے. ابو عبیدہ بن جرہ ان کی شہادت سے پہلے فرمایا کرتے تھے، عمر فوت ہو گئے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ عمر رضی اللہ کے بعد زندگی پاؤں، چاہے اس کے بدلے مجھے دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے. ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں، تو فرماتے، اگر تم زندہ رہے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے. عمر رضی اللہ کے بعد چاہے کوئی بھی خلیفہ مقرر ہو جائے، اگر اس نے عمر کی طرح لوگوں سے سلوک کرنا چاہا تو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، نہ اس خلیفہ کو برداشت کریں گے، اور اگر وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گئے تو لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے. بہرحال ایک بہت ہی عظیم سانحہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی ہم سیرت کو ڈسکس کریں اتنا کم ہے. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو حق بات کہنے کی جو خصوصیت تھی، اور بے لاگ تبصرہ، یعنی کسی کا ڈر نہیں تھا ان کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان حق کے لیے اٹھتا ہے اور حق بات کہتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، تو کبھی بھی ہم دبے نہیں. جب بھی ایسا معاملہ، آپ دیکھیں ہم کوئی بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے نہیں کرنے والے، ہم تو اپنے گھروں کے فیصلے کرنے والے نا، عدل پر مبنی. تو جب ہمارے گھروں کا بھی معاملہ آئے یا کہیں بھی معاملہ ہو، ہمارے خاندان کا معاملہ ہو، تو ہمیشہ حق بات کہنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو، صحابہ کرام سے، جنہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی اور ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے حجرے میں تدفین سے پہلے بلا جھجک داخل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں صرف رسول اللہ اور ابو بکر مدفون تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد میں حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے مکمل حجاب کے بعد ہی وہاں جاتی تھی. اور قاسم بن محمد روایت کرتے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، جس نے اپنے خطاب کو دیکھا اسے خوب علم ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام ہی کے فائدے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ کی قسم، وہ انتہائی چاق و چوبند، پھرتلے اور علم و ہنر میں یکتا تھے. انہوں نے ہر کام کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب کیا. عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم کسی مجلس میں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ مجلس خوشگوار بن جاتی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے تمام صحابہ ان کو چاہتے تھے اور کیسے ان کی تعریف کرتے تھے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سعید بن زید، جو کہ ان کے بہن بھائی تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ زار و قطار رونے لگے اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی وجہ سے روتا ہوں. آج اسلام میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو گیا ہے جس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکے گا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر عمر بن خطاب کا علم ایک پڑھنے میں اور باقی ساری دنیا کا علم دوسرے میں رکھا دیا جائے تو عمر کا علم بھاری نکلے گا. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے خیال کے مطابق عمر رضی اللہ کی شہادت سے علم کے 10 حصوں سے 9 حصے علم اٹھ گیا ہے. یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ کا اسلام فتح کی نوید ان کی ہجرت تقویت کا باعث جبکہ ان کے خلافت اللہ تعالی کی رحمت کا نشان تھی. سبحان اللہ. طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم عمر رضی اللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا ہے. حذیفہ بن یمان نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا. جب عمر شہید ہو گئے تو اسلام مسلسل پسپا ہونے لگا. عبداللہ بن سلام کہتے تھے کہ اس عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ جب لوگ ادا کر چکے تھے وہ اس وقت پہنچے. وہ آگے بڑھے اور فرمایا اے لوگو اگرچہ تم عمر کی نماز جنازہ ادا کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جا سکو گے. پھر انہوں نے کہا اے عمر آپ انتہائی اعلی اقدار کے مالک اور نہایت عظیم مسلمان تھے. حق و صداقت کے لیے انتہائی دلیر اور باطل کے لیے انتہائی مزاحمت کرنے والے تھے. آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی ناراضی پر ناراض ہوتے رہے. آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی کی مداح کی نہ ضرورت سے زیادہ کسی پر نکتہ چینی کی. آپ کی شہرت بہت اچھی تھی اور آپ نجیب الطرفین تھے. سبحان اللہ. اور جو آپ کے چچا تھے وہ کہنے لگے کہ میں عمر کا پڑوسی تھا, میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں پایا. ان کی رات عبادت میں اور دن روزہ رکھنے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزرتا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ رحلت کر گئے تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے خواب میں عمر سے ملاقات کرا دے. اور میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ مدینہ کے بازار میں جواہرات سے آراستہ چلے آ رہے تھے. میں نے عمر کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر میں نے کہا آپ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا خیریت سے ہوں. میں نے پوچھا کیا ملا؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اپنے رب کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری ہوا اکھڑ جاتی. یہ کچھ ہم وہ نہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواب بالکل سچے ہی ہوتے ہیں, واللہ عالم, لیکن یہ کہ صحابہ کو ان کے بارے میں جو حسن ظن تھا تو ہو سکتا ہے وہی حسن ظن ان کو خواب میں دکھائی دیا ہو. بہرحال واللہ عالم کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی اور ان سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لہٰذا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ ایک تو 5 پوائنٹ یہ لکھیں کہ سیرت سے کیا سیکھنے کو ملا, اور دوسرے 5 پوائنٹ یہ ہیں کہ ان کے دور خلافت میں کیا چیزیں, کون کون سے شعبے قائم ہوئے اور کون سی اصلاحات ہوئیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا سرچ کر کے اس کو لکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنانے والے بنیں, ان کے جیسا ایمان ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے بنیں, اور ویسا نہ ہو سکے ایمان لیکن کم از کم ان کے جیسا کچھ تو حصہ ہمارے اندر آئے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضامندی حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.